وعن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال جاءت ملائکۃ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو نائم. حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ فرشتے آئے ذرا حالے کہ آپ سو رہے تھے، آرام فرما رہے تھے، سوئے ہوئے تھے. فقالوا ان لصاحبکم هذا مثلا فضربوا له مثلا. تو انہوں نے کہا تمہارے اس صاحب کی، ان حضرت کی، ان بزرگوں کی ایک مثال ہے، یہ عام انسان نہیں ہے، ان کی یہ خاص بات ہے، وہ بات تو بیان کرو. قال بعضهم انه نائم. تو ان فرشتوں میں سے کچھ نے کہا کہ حضور تو سو رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہو کہ ان کے فضائل میں سے، ان کی باتوں میں سے کوئی بات بیان کرو، تو آپ فرما رہے ہیں حضور تو سو رہے ہیں. وقال بعضهم ان العين نائمة والقلب يقظان. تو دوسروں نے کہا کہ حضور کی آنکھیں سو جاتی ہیں، قلب اثر نہیں سوتا، بیدار رہتا ہے. تو کوئی بات نہیں، اگر آپ نیند میں بھی ہیں تو آپ بیدار ہی ہیں، چونکہ نیند صرف حضور کی آنکھوں تک ہوتی ہے، قلب اثر بیدار ہوتا ہے. تو انبیاء میں، تمام انبیاء میں یہ کمال ہوتا ہے کہ ان کی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی ہے، انان تنامان ولا ینام قلبی، میری آنکھیں سوتی ہیں، میرا قلب اثر نہیں سوتا. اس لیے نبی کی نیند ناقص سے وضو نہیں ہوتی. ہمیں جب کا آ جائے، بیٹھے ہیں، اتنی نیند آ جائے کہ گر جائیں تو وضو ٹوٹ جاتا ہے. وضو کیوں ٹوٹتا ہے؟ ہمیں یاد نہیں رہتا کہ وضو ہے یا نہیں. یہ ضروری نہیں کہ اس میں وضو یا کوئی ہوا خارج ہو گئی ہو یا ٹوٹ گیا ہو، لیکن چونکہ ہمیں تو یاد نہیں رہتا، ہو سکتا ہے ٹوٹ گیا، اس لیے علماء فرماتے ہیں اسے ٹوٹ گیا بھائی نیا کرو. انبیاء سو بھی جائیں تو ان کا وضو نہیں ٹوٹتا، چونکہ ان کا دل بیدار رہتا ہے اور ہر حرکت و سکون کا انہیں پتہ ہوتا ہے. اس لیے فرما اصول ہے کہ انبیاء کی نیند ناقص وضو نہیں ہوتی. تو دوسرے فرشتے نے کہا بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ مبارک سو رہی ہے، قلب اثر تو بیدار ہے، آپ نے جو بات کرنی ہے کرو. فقالوا مثله كمثل رجل بنا دارا. تو انہوں نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ایسی ہے جیسے کسی نے گھر بنایا ہو، خوبصورت، بڑا محنت سے، بڑا خوبصورت نقشہ، بڑے خوبصورت دروازے، کھڑکیاں، بڑے خوبصورت کمرے، بہت بڑا گھر، اس میں بہت بڑا ڈائننگ ہال، میز، کرسیاں، سجائیں ہوں. وجعل فیہا، تو انہوں نے پھر اس گھر میں بہت بڑا کھانا تیار کیا. اور پھر ایک بندہ مقرر کیا کہ لوگوں کو بلاؤ، دعوت عام ہے، بہترین مکان ہے، لذیذ کھانے ہیں، صحت مند ہیں، صحت افزا ہیں، کوئی پابندی نہیں، جس کی مرضی آ جائے، جو اسے پسند ہے کھائے، جتنا چاہتا ہے کھائے. تو بلانے والے نے اعلان شروع کر دیا، آ جاؤ بھی لوگو، اندر چلو کھانا کھاؤ، آ جاؤ لوگو، چلو کھانا یہاں کھا لو، مفت میں مل رہا ہے، بہترین کھانا جو تم نے خواب بھی نہ سوچا ہوگا، کوئی پابندی نہیں، آ جاؤ. ومن اجاب، جس نے بات مان لی اور گھر میں آ گیا، واکل من المعذبا، اور جس نے اس کھانا کھا لیا، پیٹ بھر لیا، خوش ہوا، صحت افزا بھی، خوبصورت بھی، میٹھا بھی، خوشبودار بھی، لذیذ بھی، تو اس کا تو کام ہو گیا، اس کی تو حاجت پوری ہو گئی، اس تو پیٹ بھر گیا. من لم یجب, اور جس نے بات نہیں مانی کہ چھوڑو جی پتہ نہیں کون ہے کیا شور کر رہا ہے, من لم یجب بدائی, جس نے پکارنے والے کی پکار سنی نہیں, پرواہ نہیں کی, علم یدخل الدار, اور وہ گھر میں داخل نہیں ہوا, علم یاکل من معدب, اور اس نے اس کھانے سے کچھ کھایا نہیں, تو پھر وہ محروم رہا. جب یہاں تک وہ بات کر چکے تو کچھ فرشتوں نے کہا ابلو حالہ, انہوں نے کہا یار یہ تو تم نے ایک پہیلی سی بیان کی ہے, اس کی تفصیل بیان کرو تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر واضح ہو جائے. اول ہوا اس کی تعویل بیان کرو, اس کی تفسیر, اس کی شرح بیان کرو. اول ہوا لہو یفقہوہا, اس طرح تشریح بیان کرو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سمجھ میں آ جائے, یہ سننے والا اسے سمجھ سکے. کالا بعد نائم, تو بعد نے پھر کہا کہ حضور تو آرام فرما رہے ہیں, سو رہے ہیں بھائی, تو کیا کون سی تشریح اور کیا باتیں کریں. کالا بعد نائم تم ولکل بکزان, تو بعد نے کہا بھائی تمہیں بسایا ہے, آنکھیں سو رہی ہیں, قلب اثر جاگ رہا ہے, تم اس کی شرح کرو بات کی. فقال الدار الجنہ, انہوں نے کہا جس مکان کی ہم بات کر رہے ہیں یہ جنت ہے جو اللہ نے بنائی ہے, یہ خوبصورت گھر ہے, اس میں ہر نعمت ہے جو تم نے دنیا میں دیکھی اور جو تم نے دیکھی نہیں سوچی بھی نہیں, اس میں وہ بھی ہے, جو کچھ تم جانتے ہو وہ سب بھی اس میں ہے, اور جو تم نہیں جانتے تم سوچ بھی نہیں سکتے وہ بھی اس میں ہے, بے پناہ نعمتیں ہیں, گھر جنت ہے. ودائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اور اس کی طرف بلانے دعوت دینے والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کسی کو اپنے کام کے لیے نہیں بلا رہے, لوگوں کی ضرورت پوری کرنے کے لیے بلا رہے, کہ تمہاری زندگی کے لیے کھانا ضروری ہے, تمہیں کھانے کی حاجت ہے, آ جاؤ, صرف آ جاؤ, اندر داخل ہو جاؤ اور کھاؤ موج کرو. فمن اتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فقد اتا اللہ, سو جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی, کیونکہ حضور اپنی طرف سے کچھ ارشاد نہیں فرماتے, کوئی ایسا کام نہیں کرتے جس کا اللہ نے ارشاد نہ فرمایا ہو, کوئی ایسی بات نہیں کرتے جو اللہ کا حکم نہ ہو, لہذا جس نے حضور کی اطاعت کی اس نے گویا اللہ کی اطاعت کی. ومن اصا محمد فقد اص اللہ, اور جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی اس نے سیدھی سیدھی اللہ کی نافرمانی, پھر اس کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہے, اس کے لیے کوئی دوسرا معاون و مددگار نہیں ہے, اس کے لیے کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے, اس نے براہ راست اللہ سے دشمنی لی, وہ اللہ کا نافرمان ٹھہرا. وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرقم بین الناس, اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے درمیان فرق کرنے والے ہیں, معیار ہی اچھے اور برے کا یہ ہے کہ جو حضور کی اطاعت کرتا ہے اچھا ہے, جو نہیں کرتا برا ہے. کسی کا قد کاٹ, کسی کی دولت و امارت, کسی کی حکومت, کسی کی خوش لباسی معیار نہیں ہے. اچھا ہونے کا, انسان ہونے کا, خوبصورت ہونے کا, پیارا ہونے کا, محبوب ہونے کا, اللہ کا بندہ ہونے کا معیار کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ کا غلام ہو, آپ کی اطاعت کرتا. بدکار, بدصورت, بدبودار, برا, منحوس کون ہے جو حضور کی اطاعت نہیں کرتا؟ خواہ اس کے پاس حکومت ہو, خواہ وہ بڑے خوبصورت لباس پہنتا ہو, خوبصورت گاڑیوں پہ بیٹھتا ہو, سب سے برا آدمی وہ ہے جسے حضور کا اتباع نصیب نہیں ہے, کیونکہ حضور کا اتباع اللہ کی اطاعت ہے, حضور کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے, حضور کی نافرمانی اللہ کریم کی نافرمانی ہے. اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ بندوں کے درمیان فرق کرنے والی ہستی محمد الرسول، اچھے اور برے کا فرق، سچے اور جھوٹے کا فرق، خوبصورت بدصورت کا فرق، بھلے برے کا فرق کیا ہے؟ جو دامن نبوت سے وابستہ ہے وہ بھلا ہی بھلا ہے، جو معروم ہے وہ برا ہی برا، اس میں کسی قسم کی اچھائی نہیں. بات بڑی سادہ سی، بڑی سیدھی سی ہے، اب اس کی کیا تشریح، کتنی تشریح کی جائے؟ کیا ہم سارے یہ بات سمجھتے نہیں؟ جہاں جہاں ہم شریعت مطہرہ کو چھوڑ دیتے ہیں، ذرا غور فرمائیے، ہم لوگوں کو نہیں، اپنے آپ پہ غور فرمائیے، جہاں ہم سے دامن شریعت چھوٹتا ہے کیا وہاں کوئی جاہلیت کا رواج نہیں ہوتا؟ یا دنیاوی مفاد کا لالچ ہوتا ہے، یا شہرت کا لالچ ہوتا ہے، یا ناموری کا لالچ، کوئی نہ کوئی وہی بات ہوتی ہے جو عہد جاہلیت میں تھی. ایک طرف اطاعت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہے، دوسری طرف مشرکین اور عہد جاہلیت کے ظالموں کا اتباع ہے. یہ بڑے غور کرنے کی بات ہے، بشک تنہائی میں بیٹھ کر سوچ لیں. جہاں ہم سے شریعت کا دامن چھوٹتا ہے وہاں کوئی نہ کوئی وہ بات ہوتی ہے جو بے ستیالی سے پہلے تھی. لوگ قتل کر کے فخر کرتے تھے، لالچ میں آ کر منتیں بھی کر لیتے تھے، سجدے بھی کر لیتے تھے، اور لالچ میں آ کر ڈاکے بھی کر لیتے تھے، ڈاکے برائی اور قتل کر کے فخر، وہی باتیں ہیں نا ساری. آج اگر ہم لالچ میں آ کر شریعت چھوڑ کر غلط کام کرتے ہیں کسی حکمران کی خوشنودی کے لیے، کیا وہ عہد جاہلیت کی بات نہیں؟ اگر ہم کسی کو رشوت دے کے دوسرے کا حق مارتے ہیں تو کیا یہ عہد جاہلیت ہی کی بات نہیں؟ تو کیا اس کی تشریح کی جائے؟ کیا ہم سارے یہ نہیں سمجھتے؟ ہمیں خود سوچنا چاہیے کہ جہاں مجھ سے دامن شریعت چھوٹتا ہے، میں بھی آپ ہی کی طرح کے انسان ہوں، مجھ سے بھی ہزار غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن جہاں مجھ سے غلطی ہوتی ہے وہاں بات جاہلیت کی ہوتی ہے. اسے توبہ کرنی چاہیے، رجوع اللہ کرنا چاہیے. کوئی لمحہ بھی تو آخری لمحہ ہو سکتا ہے، کوئی سانس بھی آخری سانس ہو سکتی ہے، شاید توبہ کی فرصت ہی نہ ملے. اس لیے ہمہ وقت عظمت الہی پیش نظر رہے تو پھر دوسرے کی بڑائی متاثر نہیں کرتی، اللہ سے امید رہے تو پھر دوسروں سے لالچ نہیں رہتا، دامان نبوی ہاتھ میں رہے تو پھر دوسروں پر کوئی بھروسہ نہیں، کسی کی ضرورت ہی نہیں رہتی. کیا کیا کچھ اس دامن میں ہے، دامن ہاتھ میں آئے تو سب نعمتیں اس دامن میں ہیں، لیکن واقعی وہ دامن ہاتھ میں ہو تب بات ہے نا، خالی کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ زبانی ہم کلمہ پڑھ لیتے ہیں، حرام کھا لیتے ہیں، سود کھا لیتے ہیں، چوری کر لیتے ہیں، جھوٹ بول، سارا دن بیٹھ کر جھوٹ بولتے، جھوٹ سنتے، یہ ایک ہمارے لیے کافی ہے کہ ہم ٹی وی دیکھتے رہیں. بھئی دیکھو، غلط یا صحیح، ایک مقدمہ ہے عدالت میں، عدالتیں کون سی شرعی عدالتیں؟ عدالت بھی جھوٹی ہے، انگریز کے قانون کے جج ہیں انگریز کا، سب باطل ہے، جھوٹ ہی جھوٹ کو کھا رہا ہے. جیسے جہنم کے بارے آیا نا حدیث شریف میں کہ اس کے بعد اس سے بعد کو تو آپس میں ایک دوسرے کو، تو یہاں جھوٹ جھوٹ کو کھا رہا ہے. عدالتیں جھوٹی، قانون جھوٹا، انصاف کے نام پر ظلم. تو پھر یار جو ظلم ہونا ہے انہیں کرنے دو نا، مقدمہ ہے، شہادتیں ہیں، چلو ٹھیک ہے، فیصلہ تو عدالت ہی کرے گی نا، غلط کرے گی. سارا دن ٹی وی پہ ایک طبقہ اسے سزا موت سنائے بیٹھا، دوسرا طبقہ کہتا ہے یہ مقدمے کو، یار یہ کون سی، ہم سارا دن وہی سنتے رہے، موبائل کھولو اس پر وہی جھرجھر بک بک ہے، انٹرنیٹ کھولو اس پر وہی ہے، تو کیا فائدہ، سے کیا حاصل. میں تو کئی دفعہ ٹی وی آن کر تو بند کر دیتا ہوں، سننے والی بات ہی کوئی نہیں، کوئی خبر، کوئی ذریعہ، کوئی غلط، کچھ بھی نہیں. ایک ہی لگا ہوا مقابلہ, وہ آدھے کہتے ہیں پھانسی لگا دو, آدھے کہتے ہیں تمہاری ایسی تیسی یہ بری ہو رہی ہے. کمال ہے, مقدمہ ہے, ایک کسی کے خلاف بھی ہے عدالت میں, شہادتیں ہو رہی ہیں, عدالت کو فیصلہ تو کر لیں گے. عجیب قوم ہے, کوئی سمجھ نہیں آتا, وقت کا احساس ہی نہیں ہے, بڑھ چڑھ کر دعوے کیے, یہ احساس ہی نہیں کہ کرنے والا تو وہ ہے. عزت ذلت, یہ تو عبرت کا مقام ہے کہ ایک شخص ایک ملک کا حکمران بھی اور اسی ملک میں اس کے خلاف عدالتوں میں مقدمے, یہ تو عبرت کا مقام ہے. ڈرنا چاہیے اس کی ذات سے کہ وہ اس طرح بھی ذلیل کر دیتا. یعنی یہ کوئی سوچا جا سکتا ہے کہ ایک ملک کا حکمران بھی اور اس کے ماتحت جو عدالتیں ہیں, اس کے ماتحت جو ملازم ہیں, وہ اس کی انکوائریاں کر رہے ہوں گے؟ کیسی عجیب بات ہے, تو یہ اللہ کی گرفت ہے. اور جس قوم کے سربراہ کے ساتھ یہ ہو رہا ہے, اس قوم کا کیا حشر ہو؟ ہم یہ سمجھتے ہیں وزیر اعظم کے ساتھ ہوگا تو ہم بری نہیں ہیں, ہم نہیں بنایا نا, ہم نے ووٹ دیے ہیں. تو ہمارے سربراہ کا اگر یہ اشر ہے تو ہم کس کھاتے میں ہوں گے؟ ہم پر کس طرح کے غضب الہی ہوں گے؟ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہر گھر میں عدالت لگی ہوئی, میاں بیوی لڑ رہے ہیں, بہن بھائی لڑ رہے ہیں, بیٹے باپ سے لڑ رہے ہیں, بیٹیاں ماں سے لڑتے ہیں, ہی کوئی سکون ہے کسی گھر میں؟ تو یہی عدالت ہر گھر میں نہیں لگی ہوئی, کیوں کیوں سکون سے نہیں جیتے؟ رزق اللہ نے دینا ہے, عزت ذلت اس کے ہاتھ میں ہے. سچ پر رہو, حق کھاؤ, اللہ کی عبادت کرو, اللہ اللہ کرو, سکون سے رہو. ہے کہیں کسی گھر میں سکون نام کی کوئی چیز؟ تو جی 3 مہینے ہو گئے شادی ہوئے تو بیوی میں کے چلی گئی ہے, میں ماں کے پاس ہوں, ہماری لڑائی ہو. کمال ہے خدا کے بندے, 3 مہینے کون سا عرصہ ہے کہ تم لڑ بھڑ کر الگ بھی ہو گئے؟ کیسی عجیب بات ہے. یہ ساری چیزیں آج بھی دیکھنے کو ملتی ہیں. اسی ماحول میں ہم نے دیکھا تھا, ایک دوسرے کو عورتیں مرد جانتے نہیں تھے. یہ جب جنگ عظیم اول لگی تھی, ہم تو اس وقت نہیں تھے, ہم نے جنگ عظیم دوم دیکھی, اول ہم اسے پہلے ہو گئی, لیکن جنگ عظیم اول کے عہد کے لوگ ہم نے دیکھے, پینشنر فوجی بھی دیکھے, اس عہد کے بندے زندہ دیکھے. تو اس میں بھی کچھ لوگ عورتیں, ہمارے گاؤں میں بھی ایسی خواتین تھیں جن کے منگیتر ادھر مارے گئے, اور اس وقت تو منگنی پسند سے نہیں ہوتی تھی, لوگ دوسرے کو جانتے ہوں, ملاقات بھی نہیں ہوتی تھی, ماں باپ طے کر دیتے. تو وہ منگیتر ادھر جنگ میں مارے گئے, تو انہوں نے ساری عمر شادی نہیں کی کہ نہیں میں اس سے منسوب تھی, میں دوسرا بندہ نہیں دیکھنا. کیسے عجیب لوگ, نہ اس کے پاس بیٹھی, نہ اس سے ملی, نہ اس سے بات کی. والدین نے منسوب کر دیا, لیکن اس نسبت کو اس نے ایسے نبھایا کہ ساری عمر اس پر گزار, نکاح نہیں ہوا, ملاقات نہیں ہوئی, دوستی بھی نہیں تھی. آج نکاح ہو جاتا ہے تو مہینہ نہیں گزرتا. کمال ہے, کیسے لوگ ہیں. تو یہ عذاب الہی ہے نا بھائی. وہ غریب مسکین لوگ دال روٹی کھا کے اللہ اللہ کرتے تھے, مسجدیں بھری ہوتی تھیں. مجھے یاد ہے ہمارے محلے کی مسجد میں تہجد پر بھی 15-16 لوگ تہجد پڑھنے میں بابے آتے تھے. تو نماز کے وقت تو مسجدیں بھر جاتی تھیں. اب وہاں نمازی کوئی نہ کوئی امام مسجد ہے, نہ میں 4-5 نمازی کہیں مغرب عشاء یا صبح اکٹھے ہو جائیں, زور اثر کو تو ملتے ہی. مسجد گرا کر عالیشان بنا دی گئی ہے, اور لنٹر ونٹر ڈال کر چونا شونا. مسجد اس وقت کچی ہوتی تھی, اب مسجد چمک رہی ہے نمازی کو. اس وقت مسجد کچی ہوتی تھی, نمازیوں سے بھری رہتی تھی. تو بھائی یہ کیا ہے؟ یہی وہ بات ہے کہ نہ ہم اندر داخل ہوئے, نہ ہمیں کھانا نصیب ہوگا. عملاً ہم نے اسلام پر عمل نہیں کیا. ایک بندے کو کھانے کی دعوت دو, اسے دکھاؤ یہ گھر ہے, خوبصورت گھر ہے, اندر باغ بھی ہے, کھانے لگے ہوئے ہیں. ہاں کہتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے, لیکن اندر جاتا نہیں, اسے کیا نصیب ہوگا؟ ہم نے بھی کلمہ پڑھ لیا لیکن کوئی کام اسلام کا ہم نہیں کرتے، اتباع نہیں کرتے، مانتے نہیں. شکل حلیے لباس سے لے کر کردار تک ہمارا غیر اسلامی ہے، تو پھر ہمیں اسلام سے کیا ملے گا؟ پھر ہماری سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ ہم دوسروں کو جانچتے رہتے ہیں. اور میرے بھائی، ہم نے کسی دوسرے کا حساب نہیں دینا، اپنا اپنے آپ کو جانچو. میں کہاں ہوں، آپ سے اپنا پوچھا جائے گا، اپنی درستی کر لو. ابھی موقع ہے، اللہ توبہ کی توفیق دے، اپنی اصلاح کی جانی چاہیے. وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال جاء ثلاثة رهط الى ازواج النبي صلى الله عليه وسلم يسالون عن عباده النبي صلى الله عليه وسلم فلما اخبروا بها كانهم تقلوها فقالوا اين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تاخر. فقال احدهم اما انا فاصلي الليل ابدا. فقال الآخر انا اصوم النهار ابدا ولا افطر. وقال الآخر انا اعتزل النساء فلا اتزوج ابدا. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم اليهم فقال انتم الذين قلتم كذا وكذا، اما والله اني لاخشاكم لله واتقاكم له، ولكني اصوم وافطر واصلي واركض واتزوج النساء فمن رغب عن سنتی فلیس منی. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ازواج مطہرات کی خدمت میں تین بندے حاضر ہوئے. وہ پوچھنا یہ چاہتے تھے کہ حضور کی عبادات کا کیا حال ہے، آپ کتنی عبادت کرتے ہیں، کس طرح روزے رکھتے ہیں، کتنے نوافل پڑھتے ہیں، کتنی رات دن ذکر اذکار کرتے ہیں، کتنی عبادت کرتے ہیں. تو ظاہر ہے سب سے زیادہ اس معاملے میں گھر والوں کو ہی پتہ ہوتا ہے، تو وہ ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، وہاں سے پوچھا. اب اس حدیث میں یہ وضاحت نہیں کہ پردے کا حکم نازل ہو چکا تھا یا نہیں. اگر پردے کا حکم نہیں تھا تو ظاہر ہے حکم تھا تو پردے میں باہر سے کھڑے ہو کر پوچھا ہوگا. بہرحال ازواج مطہرات میں سے کوئی تعین نہیں ہے کن سے پوچھا. جہاں سے پوچھا انہوں نے انہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات کا کہ حضور کتنی نماز کس طرح پڑھتے ہیں، نوافل کتنے پڑھتے ہیں، روزے کس طرح رکھتے ہیں، کس طرح بتا دیا. تو وہ تین بندے تھے آپس میں کہنے لگے کہاں ہم، کہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کے حق میں ہے تو اللہ کا ارشاد ہے کہ قد غفر اللہ ما تقدم من ذنبه وما تاخر. قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ آپ کے پہلے پچھلے کوئی جو کوئی خطا آپ سے اللہ نے معاف کر. یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ انبیاء تو معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، عصمت خاص ہے، نبوت ہے، تو خطا کیا ہوئی؟ جتنی اس طرح کی آیات آئی ہیں ان سے فائل یا مفعول بنا کر استعمال کرنا ناجائز ہے. کوئی اگر خطا کا لفظ قرآن میں ہے تو کوئی خطا کار نبی کو کہے تو یہ حرام ہے. عصا آدم، آدم علیہ السلام نے نافرمانی کی، یہ قرآن کا ہے. لیکن کوئی کہے آدم علیہ السلام نافرمان ہے تو یہ کہنا حرام ہے. وہ نبی کی اور اللہ کی بات ہے، میں اور آپ نہیں کہہ سکتے. اللہ نے ترک اولا کو خطا کہا، گناہ نہیں ہے، ترک اولا خطا نہیں ہوتے. ایک کام کرنے کے دو طریقے ہیں، دونوں جائز ہیں. ایک زیادہ بہتر ہے، ایک اس سے کم نفع دینے والا. تو جہاں کسی نبی نے اجتہادن وہی نہیں آئی اور اپنے اجتہاد سے وہ کم نفع والا راستہ اختیار کیا، اسے اللہ نے خطا قرار دے دیا، یہ اللہ کا اور نبی کا معاملہ. وہ خطا نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، لیکن اس کے منصب جلیلہ کے مطابق اللہ نے کہا آپ کو تو یہ بھی زیب نہیں دیتا. پھر پھر اگر ایسا ہوا ہے، یہ ضروری نہیں کہ ہوا ہو، قرآن نے فرمایا اگر کہیں ایسا ہوا تو وہ بھی معاف. تو انہوں نے کہا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں، ہم کہاں، ہم گناہگار لوگ ہیں، تو حضور تو تھوڑی سی عبادت کرتے ہیں تو ہمیں زیادہ کرنی چاہیے، کیونکہ ہمارے تو گناہ معاف نہیں ہوئے. تو ان میں سے ایک نے کہا کہ میں آج سے وعدہ کرتا ہوں کہ ساری رات نماز پڑھا کروں گا، نوافل پڑھتا رہوں گا اور ساری رات پڑھوں گا، کبھی بستر پر نہیں جاؤں گا، سوؤں گا نہیں، ساری رات نماز پڑھوں گا. دوسرے نے کہا بھائی میں سارا دن روزہ رکھوں گا، سارا سال صبح سے شام تک روزہ، ہمیشہ روزے میں رہوں گا. تیسرے نے کہا کہ چلو تم نے یہ دو باتیں تم نے، تو میں ساری عمر شادی نہیں کروں گا، کسی عورت کے قریب نہیں جاؤں گا اور ساری عمر اسی طرح گزاروں گا. فجان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب وہ یہ باتیں کر رہے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. فقال انتم الذین قلتم کذا وکذا، تو آپ نے ان کی طرف متوجہ ہو کر تم یہ کہتے ہو، یا رسول اللہ ہم نے تو یہ کہا ہے کہ تم کہتے ہو میں ساری رات نماز پڑھوں گا، تم کہتے ہو میں سارا سال روزہ رکھوں، تم کہتے ہو میں ساری عمر شادی نہیں کروں گا. آپ نے فرمایا واللہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم، اللہ کی قسم میں تم سب سے زیادہ اللہ کی عظمت سے آگاہ ہوں. اخشا کا ترجمہ ڈر کر دیتے ہیں، ڈر نہیں ہے، ایک کیفیت ہے جو کسی کی عظمت بڑھائی دیکھ کر دل پر ایک کیفیت وارد ہوتی ہے. اب اس کے پاس، بولنے والے کے پاس تو کوئی لفظ نہیں، اسے پھر ڈر کہہ دیتے ہیں. ڈر تو ہوتا ہے کسی کے نقصان تکلیف پہنچانے سے ڈرنا، یہ ڈر نہیں ہے، یہ ایک ہیبت سی طاری ہو جاتی ہے. جب آپ اچانک آپ اس کے سامنے بادشاہ آ جاتے ہیں تو آپ لرز جاتے ہیں. تو عظمت الہی سے جتنی آشنائی ہوتی ہے اتنی ہیبت الہی بھی تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے بڑھ کر کوئی اللہ کی عظمت سے آشنا ہے، تو کائنات میں سب سے بڑھ کر عظمت الہی سے آشنا میں ہوں. وَأَتْقَاكُمْ، تم سب سے زیادہ متقی بھی ہوں. تقوی کیا ہے؟ تقوی کو بھی ڈر یا پرہیزگاری، احتیاط کریں تو پرہیزگاری لکھ دیتے ہیں، یا اتقوا ربکم، رب سے ڈرو ترجمے میں لکھ دیا. تقوی ہے کیا؟ تقوی ایک کیفیت ہے، جب ایک تعلق بن جائے تو محبوب کی منشا کو مد نظر رکھ کر بات کرنا. یہ کہ ایسا لفظ نکل گیا کہ وہ ناراض ہو جائے گا، یہ ڈر جو ہے یہ تقوی ہے. ہمارا ایک بھائی رہتا ہے امریکہ میں، انگلینڈ میں، ہمارے پاس ووٹ مانگنے والے آ جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں یار آپ کے ساتھ تعلق بھی ہے، آپ کی بڑی عزت بھی ہے، ووٹ بھی آپ کو ضرور دیں گے، لیکن بھائی سے پوچھے بغیر نہیں، یا آپ بھائی سے پوچھ لو یا مجھے پوچھ لیں کہ وہ ناراض نہ ہو جائے. یہ جو ناراضگی کا ڈر ہے نا، یہ تقویٰ ہے. اب یہ اللہ اللہ کے رسول کے ساتھ ہو جائے، یہ بات منہ سے نکلی تو اللہ کریم ناراض نہ ہو جائے، یہ کام کیا تو اللہ یا اللہ کا نبی ناراض، تو پھر یہ تقویٰ بن جاتا. تو آپ نے فرمایا سب سے زیادہ تقویٰ بھی میرے پاس ہے، سب سے زیادہ عظمت الہی سے آشنا بھی میں ہوں، اس کے باوجود میں روزہ بھی رکھتا ہوں، رفتار بھی کرتا ہوں. میں تو سارا سال روزہ نہیں رکھتا، روزہ رکھتا بھی ہوں، افطار بھی کرتا ہوں اور نماز بھی پڑھتا ہوں، آرام بھی کرتا ہوں، شادی بھی کرتا ہوں اور عام انسانی زندگی بسر کرتا ہوں. فمن رغب عن سنتی، تو جس نے میرا طریقہ چھوڑ کر اپنی طرف سے کوئی پارسائی یاد کی، فل ایسا منی، وہ میرے ہم میں سے نہیں ہے، اس کا راستہ جدا ہے. یعنی گناہ تو ہے ہی گناہ نا کہ وہ آپ کے اتباع سے محروم ہو گیا، نیکی بھی اگر وہ کی جائے جو حضور سے ثابت نہیں تو وہ بھی گناہ ہے. عبادت اور نیکی بھی وہ عبادت اور نیکی ہے جو حضور سے ثابت ہے. آج کوئی ایجاد کر لے یہ بھی نیکی ہے وہ بھی نیکی ہے وہ مردود ہے, وہ بھی اسی طرح خارج ہے حضور کی رفاقت سے جس طرح گناہگار خارج, یہ بھی گناہ, یہ اس گناہگار سے زیادہ بڑا ظلم ہے. گناہگار کے گناہ کو تو ہر کوئی جانتا ہے یہ برائی ہے, نیکی میں تو لوگ نیکی سمجھ کے پھنس جاتے. میں کچھ عرصہ کیوڑے میں رہا, بڑی مدت کی بات ہے, غالباً 50 کی دہائی کی بات ہے. تو کیوڑے میں ایک آبادی شاید اب بھی ضرور ہوگی, ایک آبادی دامن ایکو نیچے شہر ہے, ایک دامن ایکو میں آبادی ہے. گرمیوں میں وہ لوگ, سخت گرمی ہوتی ہے پہاڑ کے دامن میں, اور وہ پہاڑ ہے سارا اس کا سرخ ریت کے پتھروں, وہ اتنا تپتا ہے کہ بے حد. تو گرمیوں میں وہ اس پہاڑ کے دامن میں انہوں نے ایک جگہ بنائی تھی وہاں, تو وہاں ایک سرکاری ریسٹ ہے, اس بنگلہ بھی تھا, تو اس آبادی کو بنگلہ کہ وہ گرمیوں میں آباد ہو جاتی تھی, سردیوں میں لوگ نیچے آ جاتے. اب تو سنا ہے وہ بھی الگ شہر بن گیا, تو اس کا نام ہی انہوں نے آبادی کا بنگلہ رکھا. تو وہاں ہم تھے تو حج کا موسم آ گیا, میں 2-3 مہینے رہا تو حج, تو پتا چلا کہ وہ بنگلے میں ایک مولوی صاحب حج پڑھا دیتے ہیں 2-2 روپے لے کر. تو وہ کہتے تھے جو مکہ مکرمہ نہیں جا سکے 2-2 روپے مجھے دو تو میں تمہیں 2 رکعت حج پڑھا دوں گا, تمہارا حج یہی ہو جائے. اب یہ بظاہر تو عبادت ہی ہے نا, 2 رکعت نفل ہی پڑھے انہوں نے, لیکن ظلم ہے. اس نیکی کی وجہ سے اتباع رسالت مآب سے خارج ہو گیا بندہ, اپنی طرف سے نیکی کر رہا ہے. تو فرمایا جو میرا اتباع چھوڑ دیتا ہے مرغبا عن سنتی, لفظ حضور نے بڑا خوبصورت, سبحان اللہ, حضور سے زیادہ خوبصورت بات کس کی ہو. رغبا, اپنے اردو میں مرغوب تو سنا ہوگا, فلاں چیز بڑی مرغوب ہے, بہت پسندیدہ چیز کو کہتے ہیں جس سے طبیعت خوش ہو. تو چھوڑنے کو جب ارغبہ کہا جائے تو مطلب ہے جسے ناپسند ہو, جسے مزہ نہ آئے میری بات میں, یہ کیا ہے, یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا. جسے میرے اتباع میں, میری سنت میں, میری بات میں مزہ نہ آئے, یہ نہیں یار, یہ نہیں آیا, نہیں میں مجھ سے نہیں ہوں. انکار کی بات نہیں کی حضور نے, کیفیت کی بات کی ہے کہ جس کے اندر ایک کیفیت ایسی آ جائے کہ چھوڑو یار یہ کیا فضول, میں نہیں کرنا. فرمایا وہ مجھ میں سے نہیں, وہ میری امت سے نہیں. یہ بڑی نازک بات ہے, انکار نہ کرے, عمل کیوں نہیں کرتا. کوئی مسلمان کہتا ہے کہ نماز نہ پڑھو تو پڑھتا کیوں نہیں, اس کے اندر ایک کیفیت ہوتی ہے کہ یار کیا کرنی ہے. حضور نے اس کیفیت کی طرف اشارہ فرمایا, مر رغبا, دل کا حال ہے یہ رغبت, جس کے دل میں یہ خیال آ گیا کہ چھوڑو نماز میں کیا رکھا ہے. اور انکار تو زبانی تو نہیں کیا اس نے کہ نماز نہیں پڑھتا, اور میں وہ میری امت سے خارج ہے, لہسا منی, ہم میں سے نہیں ہے, میری ساری امت جنت جائے گی, سبحان اللہ, کوئی نہیں رہے گا, جنت ہے ہی ہماری. لیکن جس نے انکار کیا, وہ رسول اللہ انکار تو کوئی نہیں فرمایا, جو مانتا نہیں اس سے آگے انکار اور کیا ہوتا ہے. یہی یہاں فرمایا کہ جس کے دل میں وہ بات پسند نہیں کی تو اس نے تو, وہ تو پھر ہمارے ساتھ تو نہیں ہے. الحمدللہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی, اللهم ربنا لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك واعف عنا قبل ذلك. اللهم ربنا لا تسلط علينا من لا يرحمنا, انت ولينا في سفرنا وهجرنا في مالنا واهلنا, انت ولينا في الدنيا والاخره, توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين, توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين, توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين, وصلى الله تعالى على حبيبه محمد رحمته يا رب.